پہلی دو رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم سنیں گے، پھر دو رکعتوں میں سورہ ہجر، پھر آٹھ رکعتوں میں سورہ لحم، اور آخری آٹھ رکعتوں میں سورہ بنی اسرائیل. سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی جانب، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور روشنی سے مراد ہے اس العزیز اور الحمید ہستی کے راستے کی طرف. یہ آغاز ہے سورہ مبارکہ کا. اس کے بعد وہ مضمون جو اس سے پہلے بھی ان صورتوں میں بار بار آیا ہے کہ اصل میں فیصلہ کن چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. قرآن کے فرمایا گیا وویل للکافرین من عذاب شدید للذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ انسان آیا آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر، یا دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت. جن لوگوں نے آخرت کے مقابلے سے دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرنے والے نہیں. پہلے ہی رکیے میں ایک اور بہت اہم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا ذکر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی قوم کی طرف کوئی رسول مگر اس کی اپنی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے بات کو پورے طور پر واضح کر دے. اگر کوئی اجنبی زبان بولنے والا انسان ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ شخص جو اس قوم ہی کی زبان بولتا ہے. یہ بات آج بھی میرے نزدیک بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا مصرف عمل کرنا چاہتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے ضمن میں، تو اسے اپنے لیے میدان کار وہی منتخب کرنا چاہیے اولاً کہ جہاں وہ لوگ آباد ہوں کہ جو اس کی زبان کو سمجھتے ہیں. اور زبان کا ایک تو یہ ہے کہ ویسے انسان سیکھ لے، لیکن یہ کہ اصل میں جو جذبات کی کمیونیکیشن ہے وہ بغیر ہم زبانی کے حاصل نہیں ہوتی. کوئی غیر زبان انسان سیکھ بھی لے تب بھی اس میں اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے ایک بات اٹھ رہی ہو اور دل پر جا کے لگ رہی ہو، یہ بات الا ماشاء اللہ عام طور پر حاصل نہیں ہوتی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. انہی الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء رسل کا مقصد یہی رہا ہے کہ نوع انسانی کو، اپنی اپنی قوموں کو، اور حضور کے معاملے میں یہ بے شک جو ہے یہ آفاقی ہو گئی، یہ پوری نوع انسانی کے ذمن میں یہ فریضہ سر انجام دینا ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں انہیں لائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ لفظ جو ہے بار بار آتا رہا ہے تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو الفاظ القبیر کی اصول تفسیر میں استعمال کیا ہے، تو یہاں نوٹ کر لیجئے قرآن میں یہ مقام ہے اس کا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کرے اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اللہ کے دنوں سے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مراد ہے وہ اہم دن کہ جن میں بڑی بڑی قوموں کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوا. اس کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک رسول کا علیحدہ ذکر کیا جائے، مجموعی طور پر گفتگو ہوئی ہے کہ رسولوں نے یہ کہا، ان کی قوموں نے یہ جواب دیا. یہ گویا کہ ایک کلیکٹو انداز ہے انہی مضامین کے بیان کا کہ جو اس سے پہلے علیحدہ علیحدہ قوموں کے ذمن میں علیحدہ علیحدہ بیان ہوتے رہے. مطلب دسویں آیت میں یہ بہت اہم آیت ہے فلسفے اور حکمت اور منطق کے اعتبار سے. اس کو دلیل انی کہتے ہیں کہ فرمایا قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا فی اللہ شک تم فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو وجود باری تعالیٰ کے ذمن میں یہ دلیل کہ جب کائنات موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاطر ہونا یہ عقلاً مسلم ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اپنے ذہن میں اشتباہ وارد کرتا ہے تو در حقیقت وہ ایک خالص غیر منطقی بات ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے جب یہ کائنات ہے، یا تو یہ کہیے کہ ہے کچھ نہیں، تب تو ٹھیک ہے، پھر اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آگے چل کر آپ دیکھیں گے قالت لہم رسل ہوں، میں نے جیسا کہ کیا جمع کے سیزن میں بھی آپ بات بیان ہو رہی ہے، ان سے کہا ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ تعالی احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، یعنی رسالت بھی در حقیقت اور نبوت پر کسی کا اثر فراز ہونا اس منصب پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، اللہ چن لیتا ہے، پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو اور انہیں یہ امتیازی شان جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اگرچہ یہ جتنا بلند رتبہ ہے اتنی ہی اس کی مشقتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، ذمہ داریاں بھی ان کی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ دوسرے رکوع کے آخر میں ان رسولوں کا ایک اور نقل ہوا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ انہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ تم جو بھی ہمیں ایزا پہنچاؤ گے، جو بھی تکلیفیں دو گے، ہم لازمن اس پر صبر کریں گے، ہمارے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 18 میں ایک بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ بظاہر کچھ یقین ہے بھی، ایمان ہے بھی، لیکن وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں اصل پیش نظر دنیا کا دکھاوا ہے، خلوص اور اخلاص کے تحت ان کی نیکیاں نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف تشبیہوں سے خوبصورتی سے واضح کیا ہے، اس زمن کی ایک نہایت خوبصورت تشبیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیت میں ہے، مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، یہ کفر حقیقی مراد ہے، کفر قانونی نہیں، اعمالہم، ان کے اعمال ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے، کرماد مستبدت بہذی ہو فی یوم عاصف، کہ جیسے راس کا ایک ڈھیر ہو اور اس میں جب کوئی آندھی چلتی ہے تو وہ راس جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ کوئی نیکی ان کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ کہ نیکی کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی قدر ہے تو خلوص و اخلاص کی شرط کے ساتھ ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ وذالک ھو الضلال البعید، اور فرمایا یہ تو بہت ہی دور کی گمراہی ہے، انسان کی بڑی ہی ناکامی ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ تر تمثیل جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے، ایک کلمہ طیبہ ہوتا ہے، کلمہ خبیثہ ہوتا ہے، الم طرح کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، ایک ایسے شجرہ طیبہ کے مانند کہ جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی وکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ پھل جو ہے ہر موقع پر وہ درخت پھل لا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، یہ مثال جو ہے کلمہ طیبہ کی ہے، اگرچہ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن یہ تمثیل عمومی ہے، کوئی بھی خیر کی بات، کوئی بھی حق کی بات جو ہے وہ ضائع جانے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ اس کے یہی نتائج نکلتے ہیں، چاہے دیر میں نکلے، انسان کی اپنی زندگی میں ان کا ظہور نہ ہو، لیکن یہ کہ خیر کا کلمہ کوئی ضائع جانے والا نہیں۔ اور اسی طریقے سے مثلا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور ایک کلمہ خبیثہ جو ہے ناپاک بات، اس کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے کہ جو اوپر ہی سے زمین میں کہیں ٹکا ہوا ہے، اس کو جو ہی وہ ذرا سا جھٹکا دیتا ہے وہ کھڑا تھا، اس کی کوئی جڑ گہری نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے باطل بھی دنیا میں پھیل جاتا ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ بڑا روب اور دبدبہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسے نصیح منسیہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس کا جیسے کہ اس کی کوئی جڑیں تھی ہی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو 6 رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی دعا کا ذکر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا پروردگار اس بستی کو امن والی بستی بنا، جبکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کے گرد اپنی نسل کو آباد کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وجنبنی وبنی یا نابود الاسلام، اور مجھے اور میری نسل کو اس ناپاکی سے محفوظ رکھیو کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے. رب انہن اضلل کثیرا من الناس, پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی, تو جو کوئی میرا اتباع کرے گا میری اس نسل میں سے وہ تو میرا ہے ہی. بڑا پیارا انداز ہے, جبکہ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی جانب کہ پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف فرما دے تو تجھے ہر چیز کا اختیار آتے ہیں. اسی طرح یہاں فرمایا جو میرا اتباع کرتا ہے توحید کے راستے پر چلتا ہے تو وہ تو ہے ہی مجھ میں سے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم, اب جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اپیلنگ انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا درخواست, عاجزانہ انداز میں درخواست کا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس آبادی میں آباد کیا ہے کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے, کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. ان دا بیت المحرم, تیرے اس محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیم الصلاۃ, پروردگار خالصتاً اس مقصد سے کہ یہ نماز کا نظام قائم کریں. سب الفظ من الناس تحوی الیہم, تو پروردگار اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون, اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کر سکے. یعنی یہاں پر تو کوئی ہے نہیں, کھیتی باڑی نہیں, ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا. وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے, دل مائل ہو جائے, لوگ یہاں آیا کریں, اور انہی کے آنے سے ان کی بھی ایک معاش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, پروردگار تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور اللہ پر تو آسمان اور زمین کی کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, پروردگار مجھے اور میری نسل میں سے ایسے لوگوں کو اٹھا کے جو تیری نماز کو قائم کریں. ربنا وتقبل دعا, پروردگار اس دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام اہل ایمان کو وہ آج فرما دی جو جس دن کے حساب کا دن قائم ہو. اس کے بعد آخری رکوع میں سورہ مبارکہ کے نوٹ کیجئے گا, لا تحسبن, دو مرتبہ آیا, ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کی حرکتوں سے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل جو ہے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی, کوئی سرزنش نہیں ہو رہی, بند بناتے پھر رہے ہیں, تو اہل حق کو کچھ گمانتا ہونے لگتا ہے کہ آخر اللہ نے کیوں نہیں پکڑ رہا. تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم غافل ہیں, ہماری حکمت ہے, اس حکمت کے مطابق جب وقت آئے گا ہم پکڑیں گے, ہماری پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم غافل ہیں. اسی طرح آگے فرمایا, فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ, اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے اس نے کیے ان کے خلاف کرنے والا. ان اللہ عزیز الانتقام, اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا. یہ کفار کو بہرحال پکڑ کر رہے گا اور ہر ایک اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر رہے گا. میرا خیال ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں. سورہ حجر جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں دو رکعتوں کے بعد گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کے بعد قرآن مجید میں سورہ حجر آتی ہے جو چھ رکوعوں پر مشتمل ہے. آئندہ دو رکعتوں میں انشاءاللہ ہم یہ سورہ مبارکہ سنیں گے. اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت تیرہویں پارے میں ہے اور دوسری آیت سے چودہواں پارہ شروع ہو جاتا ہے. الف لام را, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ روشن قرآن اور اللہ کی کتاب کی آیات ہے. ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جو لوگ آج اعراض اور کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں وہ انتہائی خواہش مند ہوں گے اس کے کہ کاش کہ وہ اسلام لے آتے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کو از ذکر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ چھٹی آیت میں فرمایا کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر. اب ترجمہ بہرحال کرنا ہے, ورنہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ آ نہیں سکتے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص کہ جس پر بزوم خیش ذکر راضی ہوا ہے, انک لمجنون, ہمارے نزدیک تو تم پاگل ہو, تمہارا ذہنی توازن درست نہیں رہا, تم پر جنون کا عارضہ ہو گیا یا تم پر کسی جن کا آفیب کا کھڑا ہو گیا, یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, یا نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کو از ذکر کہا گیا, اصل ذکر یہ ہے. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین, اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے. فرشتے کھڑے نظر آئے آسمان سے اترتی ہوئی ایک مخلوق, پروں والی مخلوق, وہ گواہی دے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہم مان لیں. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اب یہاں اسی انداز میں اللہ تعالی شاہانہ جلال کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو از ذکر سے تعبیر کیا گیا, اور وہ قول تو پھر بھی کفار کا قول تھا جو نقل کیا گیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے از ذکر کا لفظ استعمال کیا تو اسی لیے کہ حضور نے اسے از ذکر قرار دیا, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے قرآن مجید کو از ذکر قرار دے رہے ہیں کہ اصل ذکر یہ. اس سورہ مبارکہ کا جو تیسرا رکوع ہے اس میں قصہ آدم و ابلیس اب تیسری مرتبہ آ رہا ہے. سورہ بقرہ, سورہ اعراف کے بعد اب یہ تیسرا رکوع ہے سورہ ہجر کا, اس میں تیسری بار یہ مضمون آ رہا ہے. اس میں جو اہم اضافے ہوئے اس میں ایک تو یہ کہ انسان کا مادہ تخلیق یہاں بیان ہوا. تین مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے اسی ایک رکوع میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. یعنی گارا جب سن جاتا ہے اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے اور پھر اس میں لھیس سا اٹھ جاتا ہے, پھر اگر وہ خشک ہو جائے کھلکنے لگے تو یہ ہے صلصال من حمإ مسنون. تو خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں, بڑے مشکل الفاظ ہیں, لیکن اس رکوع میں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ دہرائے, یہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اصل میں یہ نظریہ ارتقاء اور انسان کا جو پروسیس ہے تخلیق کا, اس کے ساتھ میں اس جمعے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر تقریر کرنے والا ہوں. فرمایا, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے آگ کی لپٹ سے. اب یہاں نوٹ کیجئے تو من قبل, معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی. ایک تو یہ حقیقت اضافی طور پر معلوم ہو گئی, دوسرے ان کا مادہ تخلیق جو ہے نار السموم, ایک تو شعلہ جو ہوتا ہے اس کا وہ حصہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ایک اس کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور اس میں حرارت سب سے زیادہ تیز ہوتی, اس کو کہیں گے وہ لو, لو سے ہم نے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, پھر دیکھیں دوہرائے وہ پورے کے پورے الفاظ. اور یاد کرو جب کہ کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان سنے ہوئے گارے کی کھدکتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں, برابر کر دوں اس کو, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی انسان کی عظمت اور انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اور یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ الفاظ آئے, سورہ طہ میں بھی آپ دیکھیں گے بین ہی یہی الفاظ آئیں گے, سورہ طہ میں یا سورہ صاد میں, طالب طہ میں. بہرحال یہ الفاظ کیوں کہ تو فیضا سزے تو ہوں نفق تو فی روحی فخر رہوں ساجدین. اس کے بعد پھر جب شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس سے پھر پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا, تو وہاں پھر یہ الفاظ آیا, قال لم اکل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون, تو اس نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. مطلب یہ کہ میں بہرحال اس سے بہتر ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ ہے، تو میں اپنے سکندر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سلسلے میں ایک آیت آگے آ رہی ہے اور یہ بار بار قرآن مجید میں دہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، ابلیس سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں اگرچہ آزادی ہم نے کی ہے، مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے کہ تم نسل آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو، لیکن یہ جان لو کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، تم صرف اغوا کر سکتے ہو، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، برائی کو مزین کر کے ان کے سامنے لا سکتے ہو، جو بھی راستہ تم اختیار کرو، تمہیں اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے، لیکن اختیار کوئی نہیں، الا من اتبع من الغاوین، سوائے ان کے جو خود تمہاری پیروی کریں، جن میں غرا ہے خود، جن میں خود جو ہے وہ کج روی موجود ہے، جن کے اپنے اندر غلط رجحانات ہیں، اور وہ خود تمہاری قیادت اور امامت کو تسلیم کر لے، تو انہیں جدھر چاہو لے جاؤ، جس کھائی میں چاہو لے جا کر گراؤ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، اب یہاں اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل تقویٰ جو ہے وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں امن کے ساتھ، جس کے لیے میں نے خاص طور پر یہ حصہ پڑھا ہے، وہ یہ الفاظ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی میل کوئی قدورت ہوگی تو وہ نکال دیں گے، اور وہ آپس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نشست گاہیں بنائے گا۔ آمنے سامنے ہونا اس لیے ہے کہ جس سے دل میں قدورت ہو اس سے انسان آنکھیں چار نہیں کرتا، اس سے ابا کرتا ہے، اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ مزدور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اہل ایمان بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں، خطائیں ان سے بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات معاملات بہت سخت اور تلخ بھی ہو جاتے ہیں، قدورتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینوں کو صاف کر دیا جائے گا اور قدورتیں اس سے نکال لی جائیں گی، پھر وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ایک آیت اور بڑی اہم ہے یہاں، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، نفرت کرنے والا، معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا، لیکن ساتھ ہی میرا عذاب وہ عذاب بھی بہت المناک اور دردناک ہے، یعنی یہ دونوں شانیں جو ہے اللہ کی وہ انسان کے سامنے رہنی چاہیے، تبھی وہ سیدھی راہ پر گامزن رہ سکے گا۔ اگر مغفرت کو کے اوپر زیادہ نگاہ نکالی تو ہو سکتا ہے جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، غلط راستے پر چل نکلے، اور اگر اللہ کے عذاب غضب اور عذاب کا کچھ زیادہ تصور ذہن میں قائم کر لیا تو ہو سکتا ہے مایوس ہو جائے اور پھر اس کی قوت عمل جو ہے وہ سب پڑ جائے۔ تو ان دونوں کے مابین، مابین بین الخوف و الرجاء، اللہ کا خوف بھی رہنا چاہیے، اس سے کوئی سینہ خالی نہ رہے، لیکن امید بھی رہے کہ میرا پروردگار وہاں فرمانے والا ہے۔ تو نبے عبادی، اچھی طرح، یعنی تنبیہ کہتے ہیں کسی کو اچھی طرح بتا دینا، میرے بندوں کو اچھی طرح بتا دو، یہ تنبیہ نہیں ہے، اسے تنبیہ ہے، نبا اہمیت کے ساتھ کوئی خبر دینا، تو خوب اچھی طرح میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ ہی ان عذابی ہو العذاب العلیم، میری جو سزا ہے وہ بھی بڑی دردناک سزا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت لوط کا اصلا ذکر آیا ہے، ان کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے، لیکن جیسے سورہ ہود میں ہم نے دیکھا تھا، تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ وہی فرشتے پہلے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ اس اعتبار سے بہت منفرد ہے، جیسے تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ آخری حصے جو ہے اکثر مکی سورتوں کے، ان میں حضور سے خاص خطاب ہوتا ہے، خالص نجی اور انفرادی سطح پر، یہ عام اسلوب ہے اکثر مکی سورتوں کا، لیکن یہ سورہ مبارکہ اپنی جگہ تو ہے چھوٹی، لیکن اس کے حجم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو خطاب حضور سے ہوا ہے وہ بہت مفصل ہے، بہت طویل۔ میں پورے حصے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلق السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاستحي الصرح الجميل، کہ اے نبی ہم نے آسمان اور زمین جو پیدا کیے تو حق کے ساتھ پیدا کیے، یہاں جزا و سزا ہو کر رہے گی اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، ہر ایک اپنے کیفر کردار کو سہج کر رہے گا۔ آپ کے مطلب یہ کہ ابو جہل چھوٹ جائے گا یا ابو لہب کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فصفح الصفح الجمیل، تو ابھی ذرا آپ درگزر سے کام لیجیے،
ابھی ذرا چشم پوشی کیجئے، ہماری حکمت میں ہے یہ کہ ابھی ہم ان کی رسی برآمد کر رہے ہیں. یہ ہر دائی حق کے لیے یہ معاملہ جو ہے بہت اہم ہے. آخر انسان کی طبیعت میں یہ بات آتی تو ہے کہ ان کو چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے، کیوں ان کی رسی اتنی برآمد کی جا رہی ہے. کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی ان کو مہلتیں دی ہوئی ہے، تو فرمایا وہ وقت تو آتا رہے گا، بچے گا کوئی نہیں، لیکن فی الحال سجدت جس کو ہم کہتے ہیں ابھی ذرا آپ نظر انداز کرنے کی روش اختیار کیجیے. ان ربک هو الخلاق العلیم، اور آپ کا رب ہی تو ہے پیدا فرمانے والا، اور وہ یقیناً جانتا ہے جو پیدا کرے کیا وہ نہیں جانتا. ہر ایک کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے اور وہ ہر ایک سے اس کا حساب لے لے گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے محمد ہم نے آپ کو تو وہ سات آیات، عظیم آیات عطا فرمائی ہے کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے، والقرآن العظیم جو قرآن عظیم ہے، سورہ فاتحہ ہی کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا خزانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا احسان گنوا رہے ہیں. فرمایا لا تبت بننا عین کا، جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی تو اب آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے اس ساز و سامان دنیاوی کی طرف، الا با بتانا بھی ازواجا منہم، کہ جن سے ہم نے ان کافروں کو اس دنیا میں مالا مال کیا ہوا ہے، سونا چاندی ہو، بلڈنگیں ہو، جائیداد ہو، کاروبار ہو، باغات ہو، ہم نے دے رکھا ہے انہیں، لیکن آپ کو جو چیز دی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. وہ خیر مما یجمعون، یہ پورا یونس میں پڑھا ہے. لہذا آپ کو جب ہم نے یہ کچھ دیا ہے تو آپ کی نگاہ جو اب اس میں گویا کہ حضور کے علاوہ حضور کے ساتھیوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اصل شے کی قدر پہچانو، کہ تمہیں جو دولت دی گئی ہے اس سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں، تو تمہاری نگاہ نہ اٹھے کہ ولید بن مغیرہ کو ہم نے کیا دیا ہوا ہے اور ابو لہب کو کتنی دولت دی ہوئی ہے. بلا تحزن علیہم، اور ان کے بارے میں اب آپ خود میں بھی مبتلا نہ ہو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازو کو اہل ایمان کے لیے جھکا کر رکھیے، یعنی آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت اور آپ کی رحمت کے سائے میں آنے چاہیے. کون یہ؟ بلال ہے، یہ خباب الارض ہے، یہ آل یاسر ہے، یہ لوگ ہیں کہ جس طرح ایک مرغی اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو چھکا لیتی ہے، اسی شان شفقت کے ساتھ آپ ان اہل ایمان کو اپنے دامن رحمت میں چھکا لیجئے. وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، یہ مشکلات القرآن میں سے یہ آیت. مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو بوٹیاں بنائے ہوئے ہیں اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ صورت میری ہے، یہ قرآن جو نازل ہوا یہ تمہارا ہے، اس سے تم نپٹو، اس سے میں مقابلہ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ. ان کا استحضاء کا انداز تھا. ربے کا لذا سلن نہ مجمعی، تو تیرے رب کی قسم ہے محمد ہم ان سب سے حساب لے لیں گے، بات پوچھ کریں گے. اما کانو یا ملوم، جو کچھ یہ کرتے رہے تھے. سستا بے ما تو مر، تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بنکے کی چوٹ اس کا اعلان کیجئے. وہ آبی ذلیل مشرقین، اور مشرقین سے اعراض کیجئے. انما کفیناک المستعذین، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایتی ہیں اور ہم کافی ہیں. یہ کتنا ہی مذاق اڑا لیں. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں. فسوف یعلمون، تو ان کو انقریب معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، آپ کو کوفت ہوتی ہے. تسبح بحمد ربک لکم من الساجدین، تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور سجدے کیجیے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی پرستش میں اور بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل مکی سورتوں میں سے قدر طویل سورت ہے، یہ 16 رکنوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ بہت حد تک سورہ انعام سے مشابہ ہیں، یعنی التذکیر بآلائے اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت. چنانچہ اس میں آپ رسولوں کے حالات و واقعات نہیں پائیں گے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا حوالہ دیا ہے. کہیں عالم نباتات کا ذکر ہے، کہیں عالم حیوانات کا ذکر ہے، کہیں انسان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ کی رحمت کا ظہور جن جن طریقوں سے ہوتا ہے ان کا ذکر ہے. پہلی دو آیات جو ہے وہ بہت اہم ہے حقیقت وحی کو سمجھنے کے لیے. فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے تو جلدی نہ مچاؤ. یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ کفار مکہ جو ہے استہزاء کے انداز میں حضور سے کہا کرتے تھے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، یہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور مکے کی سرزمین جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنی ہوئی ہے، گھر گھر جھگڑا ہے، تو جس عذاب کی ہمیں آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے. تو اس کے لیے فرمایا کہ عطا امر اللہ، وہ اللہ کا فیصلہ اب آیا چاہتا ہے، جلدی مت بچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالی نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اس کے امر میں سے جن پر بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یہاں معلوم ہوا کہ روح قرار دیا گیا ہے وحی کو. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فرشتے کے لیے بھی روح الامین، اور روح الامین وہ بھی روح ہے، اور فرشتہ جو پیغام لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی روح ہے، اور اس کو جو قبول کرنے والی شے ہے وہ بھی روح انسانی ہے، روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ روح جو ہے ان حقائق کے بیان کے ضمن میں بہت اہم ہے. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور یہ تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کا تقویٰ اختیار کرے. دوسرے رکوع کے آخر میں الفاظ آئیں گے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں ان کا تو احساس بھی نہیں ہوتا. ہوا ہے، جب تک کہ وہ بالکل بند نہ ہو جائے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. عام حالات میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح پانی ہے، جو اگر نہ مل رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ کہ عام حالات میں انسان کو قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. تو نہ معلوم اور کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. تیسرے رکوع میں فرمایا ایک تقابل کے طور پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو طرز عمل ہے کافروں کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا وہ کہتے ہیں ایسے ہی پچھلی باتیں ہیں، اگلے ڈھکوسلے ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے. زمین اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور یہ اپنی اس نادانی میں جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس لیے کہ ان کے چھوٹے، ان کے متبعین، ان کا کہنا ماننے والے یہ لوگ جو ہے وہ بھی نادانستہ انہی کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، لہذا ان کے ذمے ہوگی ان کی گمراہی بھی اور اس کا بدال بھی. اس کے مقابلے میں فرمایا آیت نمبر 30 میں وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جو اہل تقویٰ ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا قالوا خیرا، وہ کہتے خیر ہی خیر، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت اعلیٰ ہے ہی، اور یقیناً متقین کا وہ گھر جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہوگا. چھٹے رکوع کے شروع میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ سورت وہ ہے کہ جو ہجرت سے مستقلاً قبل نازل ہوئی، لہذا ان میں آگے پھر بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولآجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور جن لوگوں نے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی ہے اس کے بعد کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہم انہیں اس دنیا میں بھی بہت ہی عمدہ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو بہت بلند و برتر ہے ہی. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، وہ لوگ جو انہیں نکال رہے ہیں اگر وہ دیکھ پاتے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ان کے رب کے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کے ربی سے اختیار کی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 44 میں بھی قرآن مجید کو پھر از ذکر سے تعبیر فرمایا, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, اور اے محمد ہم نے آپ کی طرف یہ از ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے, منکرین حدیث پر قرآن مجید سے بہت بڑی حجت اس آیت کے حوالے سے قائم ہوگی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو خود ہی واضح ہے تو پھر یہ آیت بے معنی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہاں تو حضور کا فرض منصب ہی قرار دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کی تبیین کریں, اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ حضور جو قرآن کے معلم ہیں اور مبین ہیں, واضح کرنے والے ہیں, تو وہ تبیین قرآن کی کہاں ملے گی؟ وہ تو حدیثی کے اندر ملے گی, حضور کے فرمودات میں ملے گی. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس موضوع پر قرآن مجید کی. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں پھر وہ مضمون آیا, وما بكم من نعمة فمن الله, جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے صحت دی ہے تو شکر کرو اس کا, اگر اللہ نے عافیت دی ہے شکر کرو اس کا, اگر اللہ باعزت روزی دے رہا ہے تو شکر کرو اس کا. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون, پھر اگر کہیں کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی نعمت جو ہے اگر وہ چھن جاتی ہے, سلب ہو جاتی ہے, تو پھر تم اسی کی جناب میں آ کے انتظار کرتے ہو, گڑ گڑاتے ہو. آیت نمبر 64 میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے, وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ, پھر وہی تبیین, اور ہم نے جو یہ کتاب آپ پر اتاری ہے اس لیے اتاری ہے کہ آپ واضح کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کتاب کے سلسلے میں اختلافات پیدا کیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کے جو ایمان لانے والے ہیں. آیت نمبر 72 میں پھر اس نعمت کا ذکر ہے, میں ان نعمتوں کی تفصیل سے بیان نہیں کر رہا, یہ تو آپ سنیں گے کہ کہیں شہد کا ذکر ہے, کہیں دودھ کا ذکر ہے, کہیں یہ خچر اور سواریاں جو اللہ نے پیدا کی ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, تو یہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے, شاید کسی اور صورت میں اتنا مختلف جو پہلوؤں سے نعمتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اتنا کہیں اور نہ ہو. فرمایا, افضل باطل یومنون بے نعمت اللہ ہم یکفرون, کیا یہ باطل کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور انکار کے معنی ایک تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے, اور ایک کفر کے معنی ناقدری کے لیے, نعمت کی ناقدری. سب سے بڑی نعمت قرآن, اس کی ناقدری یہ ہے کہ انسان نہ اسے پڑھے, نہ اسے سمجھے, نہ اس پر عمل کرے, نہ اسے اپنا امام اور رہنما بنائے. 11 رکوع کے آخر میں فرمایا, کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون, پھر نعمت کا ذکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرماتا ہے تم پر تاکہ تم فرما برداری کی روش اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو اے نبی اگر یہ اعراض کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, تو آپ کے ذمے تو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے, اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یَعْرِفُونَ نعمت اللہ ثم ينکرونها, یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اور ان میں سے اکثر کافر یا ناقدرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اور اس صورت میں یہ دو مرتبہ آئے گا. ابھی یہ آیت نمبر 84 میں ہے کہ یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون, اور پھر کافروں کو نہ تو معذرتیں پیش کرنے کی اجازت ہوگی نہ انہیں منایا جائے گا جیسے روٹے ہوئے کو منایا جاتا ہے. یہ مضمون دوبارہ آیا ہے آیت 84 میں, یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یاد کیجئے کہ یہ مضمون میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں, یہ مضمون آیا یہاں پھر دوہرا کرا رہا کہ ہم ہر امت پر اس کے رسول کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے, اور اے محمد آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, دیکھیے قرآن مجید کا ذکر کیسے بار بار آ رہا ہے, اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے ہر شے کو بیان کرنے والی، وہ ہدم و رحمت و بشرا للمسلمین، اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیت تو آپ ہمیشہ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دو، اور احسان یہ کہ اس سے زائد دو، اس پر مزید فضل کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتا ہے تمہیں فحش باتوں سے اور بدی سے اور حد سے تجاوز سے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب بھی اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ تم کر لو تو عہد کر لو، اس عہد کو لازماً نبھاؤ. چنانچہ آگے پھر آیت نمبر 95 میں فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہے انہیں کسی معمولی سی قیمت پر فروخت نہ کر دینا. یعنی جو بھی قیمت اس کی دنیا میں لوگے وہ معمولی ہے، اس لیے کہ دنیا تو مافیہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں. یہاں اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ بھی عمومی طور پر جو ہے وہ پیش نظر ہے، خاص طور پر وہ میثاق عہد الست جو ہے، الست لربکم قالوا بلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اجر ان کو دیں گے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کر لو. انما سلطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون، اس شیطان لعین کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہو اور اپنے رب پر توکل کرتے ہو. انما سلطانه على الذين يتولونه، اس کو تو اختیار حاصل ہے انہی پر کہ جو خود اس کے دوست بنے، اس کے ساتھی بنے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، پھر تمہارے رب کی عنایتیں ان لوگوں کے شامل حال ہوں گی جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئیں اور انہیں تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا، اور ہجرت کے بعد بھی جا کر وہ کہیں وہ کہیں عافیت میں انہوں نے پناہ نہیں لے لی، بلکہ ثم جاهدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کی روش اختیار کی. ان ربك من بعدها لغفور رحيم، تو جن لوگوں نے ایسے کارنامے کیے ہوں، جن کی ایسی ایسی اللہ کے دین کے لیے خدمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت ہی غفور اور رحیم ہے. اب آئیے یہ پندرہ رکوع کی آخری آیت دیکھ لیجیے، ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهالة، پھر تمہارا رب جو ہے اس کی ہدایتیں ان کے بھی شامل حال ہوگی کہ جو کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں نادانی میں. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کے اس طرز عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. پھر بہت ہی مختصر سا ذکر حضرت ابراہیم کا، اس پورے 16 رکوعوں میں آپ نے انبیاء اور رسول کے حالات کا کہیں تذکرہ نہیں دیکھا. یہ سب اب تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو ہے. البتہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ خلیفہ، ابراہیم ایک فرد ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی امت تھے، ایک انسان جو ہے بتا اللہ کی نگاہوں میں ایک عظیم امت کی فکر اختیار کر لیتا ہے. وہ قانت تھے، فرما بردار تھے، خلیف تھے، یکسو تھے. فلم یکو من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. شاکر لانعمہ، وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. یہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایکسس ہے اللہ کی نعمتیں، تو حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی الفاظ وہی آئے، شاکر لانعمہ اجتباہ وہدا الی صراط مستقیم، کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور پورے ان کی ہدایت کی سیدھی راہ کی طرف. آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ بہت اہم ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت دین کے ضمن میں اس اس آیہ مبارکہ کو ایک بہت بڑے موقعوں کی حیثیت حاصل رہے گی. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، سب سے پہلے تو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور دوسرے نمبر پر موعظۂ حسنہ، کہ وعظ اور نصیحت کی بات ہو بڑی عمدگی کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں جھگڑنا پڑ جائے، مجادلہ ضروری ہو، مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا پڑے، اس میں بھی بہت ہی خوش اسلوبی کو پیش نظر رکھا جائے. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمعتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو اس کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہی پڑے تو بدلہ لو اس اتنا ہی جتنا کہ تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ صبر جو ہے وہ صابرین کے حق میں بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اب آپ رنج نہ کیجئے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ کر رہے ہیں اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہو، ملول نہ ہو، ان کی کوئی چال آپ کو غضب نہ پہنچا سکے گی. کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ کہ جو احسان کی روش اختیار کرنے والے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی دو سورتیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، جو مصحف کے بالکل وسط میں واقع ہوئی ہیں، حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں. ان میں سے ایک سورہ مبارکہ، سورہ بنی اسرائیل، ابھی تراوی کی 8 رکعتوں میں ہمیں سننی ہے. یہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور میرے پاس اس وقت کل 12 ہی منٹ ہیں، اور میں حیران ہوں کہ میں اس عظیم سورہ مبارکہ کے کن مضامین کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا ذکر، میرے اندازے کے مطابق قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سب سے زیادہ آیا. قرآن کا لفظ خود قرآن مجید میں کل 64 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں سے 16 مرتبہ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں وارد کیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کا بیان جتنا اس صورت میں آیا ہے کسی اور صورت میں میرے علم کی حد تک نہیں. میں اس وقت صرف مختلف مقامات پر جو قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے صرف اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ کی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کا اہتمام کیا. اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون اور بھی آیا ہے دوسرے رکوع میں جو بہت اہم ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب بھی ہم کبھی کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بسنے والوں میں سے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے، اور پھر وہ بستی مستحق ہو جاتی ہے عذاب خداوندی کی، پھر ہم اسے تڑپٹ کر کے رکھ دیتے. اس میں در حقیقت یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، عذاب کو دعوت دینے میں سب سے بڑا حصہ اس قوم کے دولت مند و صاحب ثروت طبقے کا ہوتا ہے کہ وہ عیاشیوں میں اور غلط روی میں
انتہائی جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اس کے جو تیسرے اور چوتھے رکوع میں مضامین آئے ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں. تورات کی کل تعلیم کا جو لب نباب ہے, ٹین کمانڈمنٹس, ڈونٹس اینڈ ڈوز, ان سب کے قرآن مجید کے اندر جو اس کا ورشن ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے یہ دو رکوع ہیں, تیسرا اور چوتھا. پانچویں رکوع کے شروع میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں اپنی آیات کو ہر طرح سے الٹ پھیر کر کے بیان کیا, مختلف اسالیب سے, مختلف انداز سے ہم نے اپنی آیات جو ہے قرآن مجید میں ان کو بیان کیا ہے, ان کو گردش دی تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے متوحش ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے قرآن مجید کی طرف آنے کے. نفورا, ان میں اس کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے اسی پانچویں رکوع میں, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اے محمد, جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے ایک خفیہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اصل اہمیت ہے آخرت پر ایمان کی. اگر تو وہ دل میں ہے تو قرآن مجید کی ہر بات سے انسان فائدہ اٹھائے گا, اور اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو یہ موتی علم و حکمت کے انسانوں کے سامنے کتنے ہی بکھیر دیے جائیں لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کے ساتویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس پھر آیا ہے. آٹھویں رکوع میں جو مضمون آیا تھا سورہ یونس میں قرآن مجید کے بارے میں وہ یہاں پھر آیا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے نبی, یہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس سے آپ کو بچلا دے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ کوئی اور قرآن تصنیف کر کے ہماری طرف منسوب کر دے. وہاں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ ایک بے قرآن غیر حاضر اور بدل ہو, کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں کوئی ترمیم کر لیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لے دے کر فلا ہو سکے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ تلے ہوئے اس پر. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن تصنیف کر کے اور ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر آپ یہ مطالبہ ان کا مان لیں تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. لڑائی آپ سے نہیں ہے, لڑائی تو قرآن سے. لڑائی آپ سے کوئی ان کو قد نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, نہ زن کا, نہ در کا, نہ زمین کا. اصل میں تو سارا معاملہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آیا ہے, لولا ان ثبتناک, اے نبی, اگر ہم ہی نے آپ کے قدم نہ جمائے رکھے ہوتے, لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو ان کا دباؤ آپ پر اتنا سخت پڑ رہا تھا کہ کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہی ہو جاتے تھوڑے سے. یعنی انسان اپنی طاقت سے نہیں کھڑا رہ سکتا, یہ تو اللہ ہی سہارا دیتا ہے تو انسان کھڑا رہ سکتا ہے. اور یہ معاملہ خود انبیاء اور رسل کے بارے میں بھی ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا کہ اگر ہم نے سہارا نہ دیا ہوتا اور ہم نے اپنی ایک برہان یوسف کو نہ دکھا دی ہوتی, وہ والا قد ہمت نہیں وہ ہما بہا, تو جیسے وہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کی طرف اقدام کیا تھا شاید وہ بھی اقدام کر بیٹھتے. لولا رہا برہان ربی, اگر انہوں نے اپنے رب کی ایک برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کے پائے مبارک کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. ازلناک, اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو چکھاتے زیف الحیات و زیف الممات, دگنی سزا دنیا کی اور دگنی سزا آخرت کی. ثم لا تجد لک علینا نصیرا, اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نئے رکوع میں فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم رکھو سورج کے ذرا سے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہونے تک. سورج کا ذرا ڈھلنا جو ہے اس سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو ظہر, عصر, مغرب اور رات کا تاریخ ہو جانا یہ عشاء ہے. تو چار نمازیں اصل میں تابڑ توڑ آتی ہیں یہ دن کا جو دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی ضروریات کے لیے فرض نمازوں سے خالی کر دیا.
وقرآن الفجر، اب اس پر اضافہ ہوگا فجر کی نماز کا، اور فجر کی نماز میں طویل قرآت ہونی چاہیے، اس لیے اس کو نماز کے بجائے قرآن کا پڑھنا قرار دیا، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، واقعہ یہ ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے اس پر فرشتے موجود رہتے ہیں، دن اور رات دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز فجر میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ جاگا کریں، نَافِلَةً لَّكَ، یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، اور کوئی عجب نہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یہ ہے وہ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اب جہاں مجھے داخل کرنا ہے یعنی مدینہ منورہ میں، وہاں مجھے داخل فرما، سچائی کا داخلہ عطا فرما، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے، وہاں سے میرا نکلنا بھی سچائی کا نکلنا ہو. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے اقتدار اور غلبے کو مددگار بنا کر عطا فرما، جیسے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر غلبہ عطا فرمایا. پھر اسی رکوع میں آتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے. ولا يزيد الظالمين الا خسارا، اور یہ ظالموں کے حق میں سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر یہ چاہے، على ياتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصدیق کر سکے، لا ياتون بمثله، تو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا، خواہ وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائیں. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح کی مثالیں جو ہیں ان کو ہر طرح سے گردش دے کر بیان کر دیا ہے. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ بہت ہی ناشک ہیں. آخری جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں بڑے ہی پرجلال انداز میں فرمایا وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، اور یہ قرآن ہم نے آپ پر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو انہیں ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اسی لیے ہم نے اسے اتارا ہے بطریق تنزیل. وہ لامنو بہی او لا تومنو، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جن لوگوں کو یہ پہلے علم عطا ہوا تھا وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنی ایڑیوں اپنی چوڑیوں کے بل. آخری آیا مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فرمایا والا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دو کہ کل ہم کل سرا کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے بادشاہی میں حکومت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے کسی احتیاج کی وجہ سے کسی کمزوری کے باعث، کہ تم اپنی دوستیاں نبھاتے ہو اس خیال سے کہ دوست کسی آڑے وقت میں کام آئے گا. اللہ کے دوست تو ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے. تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، فرمایا وکبر ہو تکبیرا، اس اللہ کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.